que su semana era para él. Ese día. Estamos aquí que sabía, tío. Más de salir todo, claro. Y toda la noche, a Madrid, y toda la noche, a Madrid, y toda la noche, 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 y कोई दिन की छुट्टी है ना, काफी हो गई. फिर तो इतवार को आधे की छुट्टी करने क्या मतलब. मैं तो सब आते हैं. इतवार को छुट्टी नहीं. हमारा शहर भी बहुत बड़ा शहर है, वहां तो आते हैं. जो जो कायदा बना होगा वो कायदे में छोड़ के अमल करेंगे. हमारे तो स्कूल के बच्चों को हिज करना है तो सुबह 5 बजे उनको आना जरूरी है. सुबह 5 बजे उस्ताद उनको बुलाते हैं, 5 बजे से उनका वो सबक सुनते हैं, फिर 8 बजे उनको चाय के लिए छुट्टी देते हैं, फिर 8 से 10 तक 2 घंटे फिर उनको पिछला दो सबक का दो ये सुनते हैं. पहले तो 4 बजे उठाते थे तो हमने कहा भाई छोटे बच्चे स्कूल रात दिन पूरा दिन तो मशगूल रहते हैं, इनको रात दिन में आराम भी नहीं मिलता तो ये तो बीमार हो जाने, तो कुछ तकलीफ करो. तो भी 5 बजे पर आए. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوستو بزرگوار بھائیو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا. اور نبی کی 3 ذمہ داریاں ہیں: دعوت، تعلیم اور تزکیہ. یہ 3 ذمہ داریاں لے کر نبی آتے ہیں. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے اس کو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. دعوت ہے، وہ یزکیہم، تزکیہ ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور سنت یہ اس کی تعلیم دینا ہے. یہ 3 ذمہ داریاں نبی پر ہیں. اور ہمارے بزرگ اور ہمارے کا بھی فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کے ایک ایک ذمہ دار کو، ایک ایک فرد کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب اور ذمہ دار قرار دیا. اور خصوصاً علماء کرام کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے اس بات کی خبر دی کہ وہ تو میرے وارث ہیں. تو علماء جب نبی کے وارث ہیں تو یہ بھی تینوں ذمہ داریوں کے ذمہ دار ہیں: دعوت، تعلیم و تزکیہ. یہ تینوں چیزوں کے ذمہ دار ہیں. چنانچہ ہمارے اصحاب کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں ہمارے اسلاف نے ان تینوں چیزوں کو لے کر امت کو چلے ہیں، دعوت، تعلیم، تزکیہ. اور علماء امت جو ہے یہی اصل نبی کے وارث ہونے کے اعتبار سے امت کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ لینے کے ذمہ دار ہیں، اس لیے وہ علماء مقتدی ہیں، اور باقی عوام الناس جو ہے وہ مقتدی ہیں. مسجد میں مصلی پر کوئی آمین ہی کھڑا رہ سکتا، چاہے وہ بڑے سے بڑا کروڑپتی کا باپ ہو، بڑے سے بڑا ایجوکیٹڈ ہو، اور بڑے سے بڑا حق یہ ہو. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، اگلے زمانے میں جو حاکم ہوتے تھے وہ حاکم جاہل نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس دین کا علم پورا ہوتا تھا. بلکہ امیر وقت جو تھے وہ اپنے بچوں کے علم کا باقاعدہ انتظام کرتے تھے پڑھنے کا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جاہل نہیں تھے، ہاں علم رکھتے تھے، بلکہ اپنا تزکیہ بھی کیا انہوں نے تو اپنے زمانے کے جو بزرگ تھے جن کے پاس، اور اپنی نگرانی میں عالمگیری لکھوائی. تو امامت کے لیے اگر آگے کیا جائے گا تو عالم دین ہی کو کیا جائے گا، جاہل کو نہیں کیا جائے گا، چاہے کتنا بڑا ذمہ دار ہو. اور جب یہ مقتدی ہے اور اس کے پیچھے پڑھنے نماز پڑھنے والے سب مقتدی ہیں، تو عالم دین زندگی کے ہر شعبے میں مقتدی ہے. صرف مصلی تک مقتدی نہیں ہے، وہ تو امت کے تمام طبقات کا مقتدی ہے، اور امت کے تمام طبقات مقتدی ہیں. تو تاجر تجارت میں بھی یہ علماء ہی کے پیچھے چلے گا. کسان اپنی کھیتی کے بارے میں علماء ہی کو پوچھ پوچھ کر اپنی زندگی گزارے گا. ایسے اور شعبے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں، ایک زمانے میں سلطنت کے چلانے والے بھی علماء کے مشورے سے چلا کرتے تھے. تو اس وقت دوستو ہم سب کو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت عوام سمجھتے ہیں امام صاحب مصلی کے تک امام صاحب ہیں، باقی اور کسی چیز کو دخل نہیں دیں گے، یہ نہیں ہے. اور ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم مصلی گئے، نماز پڑھائی کی، گھر سیدھے چلے گئے. حالانکہ ہمارے ذمے تو یہ تھا کہ تاجر کی زیارت صحیح ہو رہی نہیں ہو رہی، کسان کی اپنی کھیتی باڑی کا مشغلہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، محلے کے میں رہنے والے جتنے طبقات ہیں ان طبقات کی زندگی دین کے مطابق گزر رہی نہیں گزر رہی، اس کی ذمہ داری فکر عالم دین پر ہے. نہیں ہو رہی تو اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا، اپنی بس کی تدبیر کا یہ مکلف ہے ہر آدمی. اس کے اندر جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے اعتبار سے وہ ذمہ دار ہے اور اس کا مکلف ہے. اگر اس میں یہ کوتاہی کرے گا تو اللہ کے یہاں ماخوذ ہوگا، چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو. تو امت کے تمام طبقات کی زندگی میں اس کی لائن کا علم کا پہنچانا بھی ہمارے ذمے، پھر اس علم کے مطابق ان کی زندگی گزرے اس کی فکر کرنا بھی ہمارے ذمے. اور ہر فرد امت حضور کے امتی ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داری پر عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کا سمجھانا بھی ہمارے ذمے ہے. ہم مقتدی زندگی کے ہر شعبے میں ہیں، اور مقتدا جو ہوتا ہے اسے دیکھ کر امت چلا کرتی ہے، اسی کے تابع ہوتی ہے امت. نماز میں امام صاحب رکوع کریں گے تو مقتدی تمام رکوع میں جائیں گے، سجدے میں انہی کے جانے پر وہ جائیں گے. گویا مقتدی جو ہے یہ اپنے مقتدا کا تابع بن کر زندگی گزارے گا. ایسے ہی زندگی کے تمام شعبوں میں تمام طبقات امت جو ہے وہ اپنے مقتدا کے پیچھے چلیں گے، یعنی ان کے کہنے پر چلیں گے. ہاں، اور اگر یہ نہیں جانتے تو ان کو پوچھ پوچھ کے چلنا ہوگا. فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن ہر فرد امت کو اس بات کا مکلف کر رہا ہے کہ تمہیں تمہارے پاس اپنی اصطلاح کا علم نہیں ہے اور تم نہیں جانتے ہو، تو جو جاننے والے ان سے پوچھ کے کام کرو. یہاں اہل العلم نہیں کا قرآن ہے، اہل الذکر کہا ہے. اسے آپ سوچ لیجئے، اپنے دماغ میں لیجئے کہ مقتدا کو کیسا ہونا چاہیے. اس لیے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کل متعین ذاکرون، ذکر کے من اطاعت ہے. تو گویا اہل علم جو ہیں وہ اپنے علم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہونے چاہیے. فسألوا اہل الذکر، اطاعت کرنے والے. تو مقتدا جو ہیں یہ اپنے آپ کو نمونہ بنائیں گے، امت کے سامنے نمونہ بن کے زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ امت ان کے پیچھے چلے گی اور ان کی زندگی کا اثر امت پہ پڑے گا. ہاں، مقتدی کی زندگی کا اثر مجمع پہ نہیں پڑتا. نماز کھڑی ہے، امام صاحب باجماعت نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی میں سے کسی پر کوئی غلطی ہوئی جس پر سجد سہو واجب ہوتا ہے تو مقتدی پر سجد سہو واجب نہیں ہوگا. جماعت کی برکت سے اس پر سے سجدہ ثابت ہو جاتا ہے، ان کو یہ نہیں ہے. اور اس کی غلطی کا اثر جماعت پر نہیں ہوگا، لیکن اگر امام بھول کرے تو امام نے ایسی بھول کی جسے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو امام کی بھول کا اثر پورے مقتدیوں پر پڑے گا. امام صاحب پر بھی سجدہ واجب اور مقتدیوں پر بھی واجب. میں بھی آپ سے مذاکرہ کر رہا ہوں، اپنے لیے کر رہا ہوں. ہم سب کو مرنا ہے اور مر کر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کر کے آئے یا نہیں آئے. حضرت شیخ نے بذر المجہود میں یوں تحریر کی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا اپنی ذمہ داری کے بارے میں، اس امت کے علماء سے بھی پوچھا جائے گا. ہاں، ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے کہ علم جو ہے، جیسے اللہ کا دین امانت ہے، اللہ نے جو اس دین کا علم اتارا ہے وہ بھی امانت ہے. تو ہمارے پاس وہ علم آیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو یہ علم جو ہے پوری امت کی امانت ہے. جس کی امانت ہے، اگر وہ امانت بھول جائے تو جس کے پاس امانت ہے وہ اس کو یاد دیا، وہ یاد کراتا ہے تمہاری ہمارے پاس اتنی ہے، دے جاؤ. اور اگر لینے نہیں آتا تو وہ خود جا کے دے آتا ہے کہ اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تیری امانت تو لے لے. इसके माने मेरे दोस्तों ये है कि यहीन में तो अमानत है, किताबुल बोयू हमने पढ़ी है और तिजारत दूसरे कर रहे हैं, हम करें तो हम भी इसके मुताबिक करेंगे, लेकिन हमारे पास जो इल्म है वो तो तमाम ताजरों का भी, किसानों के भी, मुलाजमीन का भी, मजदूरों का भी, हुकूमत और सल्तनत वालों का भी, ये इल्म हमारे पास है और ये हमारे पास उनकी अमानत है। अगर वो नहीं लेने आते तो हमें उनकी अमानत पहुंचानी पड़ेगी। माल, माल की कोई कीमत नहीं अल्लाह के नजदीक, दुनिया की कीमत पूरी माल के पूरी दुनिया की कोई कीमत नहीं है। लोकाने थे दुनिया ताजर इंद अल्लाह जनाह बाउद अमा सका काफिर उम्मीन अशरवत अम्मा, कि अगर इस पूरी दुनिया की कीमत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर की बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को पाने का गौर नहीं देता। इसके मच्छर के पर के बावजूद खुदा की यहाँ कीमत नहीं है, इसके बावजूद इस माल के बारे में कीमत पूछा जाएगा, हमने तुमको माल दिया था उसका क्या हक अदा किया तुमने? और जो इल्म हमने हमें अल्लाह ने दिया है उसकी एक आयत के मुकाबला पूरी दुनिया नहीं कर सकते। तो इतना कीमती इल्म है तो बताओ, जब ये दुनिया जिसकी कोई कीमत नहीं उसके बारे में सवाल कायम नहीं होगा कि तुमने हक अदा किया, तो हमसे हमसे सवाल होगा नहीं होगा? हमसे भी होगा। और जवाब देना होगा अल्लाह के यहाँ। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी फिक्र की बात है। और जब तक इस उम्मत की रहबरी उलमाए उम्मत अपनी जिम्मेदारी से करते रहेंगे, ये उम्मत हिदायत पर हक पर बाकी रहेगी। और जब ये जिम्मेदारी हमसे हम अदा नहीं करेंगे और उम्मत का ताल्लुक उलमा से कट जाएगा तो फिर उम्मत गुमराही की राह पर पड़ जाएगी। हम आनंद में पढ़ते थे उस जमाने में, एक जमात आई थी बम्बई से, उसमें कुछ बुखारी हजरत थे, हमारे उस्ताद भी हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद थे, बुखारी थे। तो इस नस्बत से हजरत मौलाना बुखारी साहब की वजह से हम भी उन बुखारी की जमात आई तो हम भी बैठे थे वैन में। तो एक बुखारी साहब की बातचीत थी, उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, हम उस इलाके के लोग हैं जहाँ बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए हैं और जिनकी किताबें पढ़ाई जा रही हैं आज दुनिया भर में, आज हमारे इलाके में अल्लाह का नाम लेना मुश्किल है क्यों? हमारे तो मस्जिदें थी, बड़े बड़े मदारिस थे, बड़े बड़े उलमा थे, फिर ये हाल हम पर कैसे क्यों आया? और हम नमाजी भी थे, नमाज भी पढ़ते थे, इल्म की मेहनत जिंदा थी। फिर फरमाया उसकी एक ही वजह है कि हमारे अवाम का ताल्लुक हमारे उलमा से कट चुका था। हमारे उलमा अपनी मस्जिदों मदरसे में मशगूल थे और अवाम दुश्मन के हवाले थी। हमारे जवान और तमाम पर दुश्मन अपनी मेहनत कर रहा था स्कूलों की लाइन से, और हमारे जवानों की इन्होंने फिक्रों को बदला और एक वक्त यहाँ तक आ गया कि इन्होंने हमारे नौजवानों के ज़रिए ये पोस्टर मस्जिदों में लगवाए कि अल्लाह का वजूद एक तसव्वुर है। और हमारे अवाम हमारे उलमा के हाथ से निकल गए और एक वक्त आया कि इन्हीं मुसलमान आवाम के जरिए हजारों उलमा शहीद किए गए। और फिर آہستہ آہستہ حکومت کے قانون آتے چلے گئے اور ہم بے بس ہوتے چلے گئے. جو شہید ہو گئے شہید ہو گئے, اور جنہیں بھاگنے کا موقع ملا تو وہ ملک چھوڑ کر بھاگ کر نکل گئے. ہم بھی انہیں میں سے ہیں. ہمارے جو استاد تھے حضرت مولانا بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی آنکھیں بہت کمزور تھیں, وہ کتاب بھی دیکھتے تھے. انہوں نے بتایا کہ میری آنکھیں کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے بخارا چھوڑا تو برف باری کا زمانہ تھا, اور اس برف باری کے زمانے میں رات کو ہمیں چلنا پڑتا تھا, دن میں کہیں چھپ جانا پڑتا تھا. رات کو برف پر ہم چلتے تھے, جس کی بنا پر میری بینائی کمزور ہو گئی اور ہم بھاگ کر نکلے وہاں سے. آج آپ نے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامی ملکوں کے حالات کہ وہ اسلامی حکومتیں ہیں حالانکہ, لیکن حالات سے گزر رہے ہیں, اور علماء پر حالات آ رہے ہیں اور عوام کچھ نہیں کہہ سکتی. اس میرے بھائی میرے عزیزو, بہت فکر کی بات ہے کہ ہمارے علماء اس وقت کی کیا ضرورت ہے, اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں, محنت میں لگائیں, عوام سے اپنا ربط خود قائم کر. اگر عوام میں یہ استعداد نہیں ہے تو ان عوام کے ساتھ خود ربط قائم کر کے ان سے اختلاط, انہیں مانوس کرنا, انہیں اپنے قریب کرنا, یہاں تک کہ وہ ہمارے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے گجرات میں ابھی بھی عوام میں علماء کی کچھ قدر و قیمت ہے. ابھی بھی اگر ہم اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے عوام میں شرفی کا بحث کرنے والے بنیں, انہیں اپنے سے مانوس کریں, اپنے سے قریب کریں, اور انہیں دین سے متعلق کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیو سوچو تو صحیح, آج ہمارے عوام کا تعلق دین سے کتنا کٹ چکا ہے کہ وہ مسجد تک میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, پانچ وقت کی نماز پڑھنے تیار نہیں ہے. اب اور کیا, اور کون سا موقع ہم تلاش کر رہے ہیں؟ اسی فیصد مسلمان بے نمازی ہے. آپ اپنے محلوں میں دیکھیے گا فجر کی نماز میں ہماری مسجدوں میں کتنے ہوتے ہیں. کبھی اپنے محلوں کے مسجدوں میں اپنے شاگردوں کو فجر کی نماز میں, عشاء کی نماز میں بھیجیے کہ جاؤ بھائی جن کیا ہو, مسجد میں کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی, تو آپ کو اندازہ ہوگا. بہت کم مسجد آپ کو ملیں گی جن مسجدوں میں دوستو 100% نمازی ہوں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تو زندگی کے آخری دنوں میں جب قافلے جاتے تھے نظام الدین میں تو کہ جماعتیں کتنی ہیں, تو سب بات کی بات ہے. مجھے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کتنی بستیاں ایسی ہیں جس میں 100% مسلمان نمازی ہیں, کوئی نہیں بتا سکتا تھا. اور عمر فاروق جیسا آدمی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ وہ زبان سے فرما رہے ہیں لا اسلام لمن لم یصلی, اور کس حال میں بیان کر رہے ہیں جبکہ خنجر لگا ہوا ہے, خون نکل چکا ہے, موت کی آخری گھڑیوں میں ہے, بے ہوشی کی حالت میں ہے, اور صحابہ نماز کے لیے اس حالت میں بھی انہیں میرے دوستوں اٹھا رہے ہیں کہ یا امیر المومنین الصلاۃ یا امیر المومنین. تو آنکھ کھولتے تھے اور نماز کے لیے کہتے تھے اور فرماتے تھے ہاں 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 لا اسلام لمن لم یصلی, وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے. اور امت کی غفلت کا حال تو ہم اور آپ سوچیں، ایک آدمی کسی دنیا کام میں مشغول، نماز جا رہی تو اور بات ہے، وہ تو نہیں جانی چاہیے پھر بھی جا رہی ہے، لیکن ایک مسلمان بازار میں گپوں شپوں میں، بیکار باتوں میں بیٹھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، تو بیماری کی انتہا کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ بیت المقدس جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایسے تھوڑا گیا ہے، 1968 میں، 66 میں، 68 میں ہماری جماعت گئی ہوئی تھی اردن میں، تو اردن میں اس وقت مسلمان فلسطین سے نکل کر اردن میں مہاجرین کے کیمپوں میں بسا ہوا تھا، تو اردن کے ایک جریدے میں، جریدہ جو شائع کرتا تھا، اس نے پہلے صفحے پر بیت المقدس کی تصویر رکھی تھی، اور اس میں مسلمان عورتیں اپنی میدوں سے بے پردگی کے ساتھ آدھے کپڑے پہن کر بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھی، اور نماز کے وقت میں مسجد خالی پڑی ہے، یہ اس نے دکھایا اور کہا بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے گیا، اس وجہ سے گیا ہے، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا، پھیکا چمن تیرا مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغبا ہو کر۔ ایک آدمی کی باڑی ہوتی ہے، اس باڑی میں نقصان اگر دیکھتا ہے تو چین سے نہیں بیٹھتا، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باغ کو اپنے خون سے سینچا ہے، اور اس باغ کا حال ہم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں، اور ہمارے دل میں ذرا بھی نہیں پیدا ہوتا کیا ہے۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں ہمارے بچے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے خلاف کی زندگیاں اختیار کر کے، دنیا میں نبی کی سنتوں کے خلاف کی زندگی دنیا میں چلا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو حالات، ان حالات میں یاد رکھیے، اگر ہمارے معاشرے میں اور ہمارے محلوں میں دینی ماحول ہم نے نہیں بنایا، اور دینی ماحول بنا کر زندگی نہیں گزاری، تو ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ بہت فکر کی بات ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ تمام حالات کو سوچا، دیکھا، اور دل میں جب ایک فکر اور ایک غم پیدا ہوا، یہ غم اور تکلیف نے مجبور کر دیا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہاں کچھ محنت کرنے کے بعد پھر سوچا کہ نتیجہ نہیں آ رہا، تو سوچا کہ چلو مدینہ منورہ جا کے باقی زندگی گزار دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کو تو اپنی امت سے محبت ہے، پیار ہے، تو خواب میں اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں جاؤ ہندوستان جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تم سے کام لے گا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علیہ السلام کو تشکیل کی ہندوستان کے لیے، جاؤ وہاں جا کے محنت کرو۔ اس زمانے میں حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کے لیے قدم اٹھایا، وہ زمانہ بہت افراتفری کا تھا، بہت جہالت کا تھا، اور مسلمان جہالت کی زندگی میں یہاں تک بڑھ گئے تھے کہ ارتداد، عمومی ارتداد کے ماحول زندہ ہو رہا تھا۔ راجستھان کے علاقے میں دشمنوں نے ایک تاریخ طے کر لی تھی کہ جس تاریخ میں مسلمانوں کے قبائل کے جو سردار بڑے بڑے تھے ان کو وہاں جمع کر کے ان سے اجتماعی طور پر اسلام سے ارتداد کا اعلان کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے. اور یوں بھی حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے علماء کے ذمہ داروں کے بیانات میں کہ دیکھو امت مسلمہ ارتداد عملی اور ارتداد فکری کا شکار ہو چکی ہے. ارتداد عملی, دین تو ہے ہی نہیں, عبادات کا بھی دین نہیں ہے, معاملات معاشرت کا دین تو گیا ہی گیا ہے, عقائد بگڑ گئے مسلمان کے. تو فرماتے تھے ارتداد عملی کا شکار ہے, ارتداد فکری کا شکار ہے. جو بہت اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں, ایجوکیٹڈ کہتے ہیں اور تعلیم یافتہ کہتے ہیں, ان کا فکر بھی یہ ہے کہ ہم جب تک مغرب کے پیچھے نہیں چلیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے, کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی وقت آج اسلامی ممالک کے میرے دوست و سربراہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کے مشوروں کو اپنے ملکوں میں نافذ کر رہے ہیں. ارتداد فکری شکار ہے. حضرت فرماتے تھے ابھی ارتداد قولی باقی ہے, ارتداد قولی کا شکار بننے سے پہلے موقع ہے, کچھ کر لو. جس دن یہ مسلمان ارتداد قولی کا اعلان کرے گا پھر تمہارے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا. ہاں, اور آج مسلمان کہاں جا رہا ہے, مسلمان کی جوان بچہ کہاں جا رہی ہے, سوچنے کی بات ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اللہ کی بات کے لیے بہت ہے فرشتے ہیں. اللہ نے انسان کو وجود جو بخشا ہے, اور خصوصاً اس امت مسلمہ کو اور اس امت مسلمہ کے علماء کو جو وجود بخشا ہے, وہ تو درد دل کے لیے ہے. کہ انسانوں کی آخرت کے تباہ ہونے کا درد, اور انسان آخرت میں جہنم کی ہمیشہ کی عذاب کا شکار نہ ہو اس کا درد اور فکر, اس کے لیے اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے. کھانا پینا تو اللہ نے اپنے ذمہ رکھ دے رکھا ہے, وقائم من دابۃ لا تحمل رزقہ, اللہ رزقہ وإیاکم. اس نے اپنے پر دے رکھا ہے, اور جب تک ہم اور آپ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو اللہ ہی کے لیے پورا کرتے رہیں گے, اللہ ہماری ضرورتوں کا انتظام اپنی قدرت سے کرے گا اور عزت کے ساتھ کرے گا. ہمارا علم معاش نہیں ہے, معاش کمانے کے لیے نہیں ہے. ہمارا علم دنیا کے جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. ہمارا علم معاد ہے, آخرت اور موت کے بعد کی زندگی ہماری اور انسانوں کی بنے. ہاں, اس کے لیے علم ہے ہی میرے دوستو. یہ علم اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے, یہ علم اللہ کی قدرت سے براہ راست نفع اٹھاتے ہوئے انسانوں کی یہ رہبری کرنے کے لیے ہے. کہ تم اللہ کی قدرت سے پلتے ہو اور تم اللہ کی قدرت سے اپنی زندگی کے مسائل کرانے کے لیے اللہ نے تمہیں دین دیا ہے اور اللہ نے تمہیں نماز دی ہے. یہ علم انسان کو عزت کی زندگی دینے کے لیے ہے, ذلت کے لیے نہیں ہے. یہ علم انسانوں کو تنگیوں سے نکالنے کے لیے، تنگیوں میں پھنسانے کے لیے نہیں ہے، یہ علم دینا سکھاتا ہے، کھلانا سکھاتا ہے، کھانا اور لینے کے لیے نہیں ہے. اس علم کے ذریعے اللہ کے قدرت سے لینا سیکھتا ہے آدمی، اور مخلوق پر خرچ کرنا سیکھتا ہے. آپ اپنے بڑوں کو دیکھیے، حضرت مدی کو دیکھیے، حضرت شیخ زکریا کو دیکھیے، ان کے دسترخوانوں پر ہزاروں آدمی کھاتے تھے، وہ تو کھلاتے تھے. حضرت مدی نور اللہ مرکزوں کو دیکھی کے واقعات میں ہم نے پڑھا اور سنا کہ حضرت اپنی تنخواہ جتنی آتی تھی وہ تو طلبہ کے وظیفے میں خرچ کر دیتے تھے. جن طلبہ کو دارالعلوم سے کھانا نہیں ملتا تھا، ان کا وظیفہ حضرت طے کر کے ان کو پیسے دے دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ میں تو تنخواہ بھی مدد سے لیتا ہوں، یہ ہمارے دوستوں کے لیے اور میرے دوست جتنے مدرسین ہیں ان کے لیے میں بھی لیتا ہوں، ہاں، تاکہ ان کے لیے بوجھ نہ ہو. اور اس کے باوجود حضرت کا مہمان خانہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، کوئی بھی آئے مہمان خانے میں ٹھہرے اور 2 وقت کا کھانا کھائے اور جائے. آپ اپنی تاریخ کو دیکھیے، اہل علم کی، محدثین کو دیکھیے، لیکن اللہ سے لینے کا راستہ تو تقویٰ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آج ہمارے دنوں میں کہاں سے لاتے ہیں، کہاں سے ملتے ہیں، یہ ہم سوچتے ہیں ان خبیثوں، ان احمقوں اور ان محتاجوں کے پاس سے لینے کی چیز ہے. یہ تو سب محتاج ہیں، یہ فقیر ہیں، ان پر ایک عالم دین اعتماد کے چلے کبھی نہیں چل سکتا. جن کی بنیادوں پر آج انسان چل رہا ہے وہ تو خود اتنے محتاج ہیں، یہ دوسروں کا احتیاج کیسے بھی پورا کریں گے؟ دو پیروں کا لولا لنگڑے کو لے کے کیسے چلے گا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. سب فقیر ہیں، اور جو جتنا دنیا لیے ہوئے ہے وہ اتنا بڑا فقیر ہے، اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا. ایک 5,000 لے کر آپ کسی غریب کے پاس جائیے، کہ لو بھائی تمہیں کام لگیں گے، لو، تو خوش ہو کے لے گا، دعائیں دے گا، اللہ تیرا بھلا کرے. اور اگر آپ یہ 5,000 ایک لکھپتی کے پاس جائیں گے تو وہاں دھندے میں کام دے گا، تو کہ ارے کیا 5,000 لایا ہے، دو چار پیٹیاں لا، مجھے 2-5 لاکھ لا کے دے، تو میرا تو کام بنے گا، وہ اتنا بڑا محتاج ہے اور اس سے میرا کام بنیں گے. اور اللہ کو وہ انسان بہت ناپسند ہے جو مخلوق کے در پر جاتا ہے. اس لیے اللہ نے سوال کو، مخلوق سے سوال کو حرام قرار دیا ہے، الا فی حالت الاستعار. بلکہ حضور نے تو یہاں تک لکھا ہے جو بغیر ضرورت کے مخلوق سے مانگے گا خدا اس پر فقر کا دروازہ کھولے گا. اذا سال تفسر اللہ، حضور نے پہلی تعلیم دی ہے، اذا سال تفسر اللہ، نظر ایک اللہ پر رکھ. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو انسان اللہ کا محتاج بن کر زندگی گزارے گا اور اللہ کے در کے بغیر کسی اور در پر نگاہ نہیں اٹھائے گا، اللہ کی غیرت کے خلاف ہی خدا اس کو ذلیل کرے، ہو نہیں سکتا. لیکن چونکہ ہم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا ہے، اس لیے ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے کیسے ہوگا. ارے میرے بھائیو، ایک دنیا کی حکومت اپنے ملازمین جو ان حکومتوں کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، تو وہ حکومت ان کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, جس اللہ نے اس امت کو ایک ذمہ داری کے لیے وجود بخشا ہے کہ یہ امت خود ایمانی زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے انسانوں کے ایمان کا راستہ سمجھا سکھائے, یہ اس پر ذمہ داری ہے. کون تم خیر امت اخرجت للناس, تم کھانے پینے نہیں نکلے ہو, تم دنیا میں عیش و راحت کے لیے نہیں دنیا میں آئے ہو, تمہیں تو اللہ نے وجود بخشا ہے اس لیے تاکہ دنیا کے انسانوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. سب سے بڑی بھلائی ایمان ہے, اور سب سے بڑا میرے دوستو منکر کفر و شرک ہے. انسانوں کو ایمان کی طرف لانا یہ ذمہ داری اس امت کے اوپر اللہ نے رکھی ہے, ہر فرد امت پر. جب یہ امت اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرے گی, اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ حالات آئے اس پر صبر کرے گی, ہاں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, قرآن اس امت کے ایک ایک فرد کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری پر آنے والے حالات اس پر صبر کرو, اور صبر کر کے اللہ سے مدد کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے, نماز کے ذریعے اپنی مدد حاصل کرو. اور یقینی ہے نماز پر مدد کا ملنا ایک وسائن و بصبر, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, تو نماز کے ذریعے مدد کا ملنا ضروری ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہر مشکل کا حل نماز میں بتایا ہے. آپ نے صلاۃ الحاجت دی, آپ نے صلاۃ الاستسقاء دی اللہ کی طرف سے لا کر, صلاۃ الکسوف دی, صلاۃ الخسوف دی, صلاۃ الحاجت دی, صلاۃ التوبہ دی, گناہ ہو جو صلاۃ التوبہ پڑھو, خدا توبہ کر لو. آسمانی نظام میں تبدیلی آئے تو پھر اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی, سورج گرہن میں, چاند گرہن میں, ہر حال میں نماز دی. یہاں تک حضور نے تو صحابہ کو بیماری کے لیے بھی نماز کا کہا. ابو ہریرہ صاحب نے فرمایا کیا ہوا, کہ حضور پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کہ اٹھ نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. حضور کے زمانے میں جو انسان مسلمان ہوتا تھا سب سے پہلے اس کو نماز سکھائی جاتی تھی. اس لیے اقبال مرحوم نے اپنے دل کے بے دو زخمی دل سے ہی کہا ہے, ہاں تیرا دل ہے سنم آشنا, تیرا دل ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز تو بہت کچھ دلانے کے لیے ہے, لیکن تیرے دل میں کیسے کیسے بت اندر اترے ہوئے ہیں. تو مخلوق کو جتنا پہچانتا ہے اتنا اللہ کو نہیں پہچانتا, اور تو اپنی ضرورتوں کو پورا ہونا تو مخلوق سے سمجھ رہا ہے, حالانکہ قاضی الحاجات تو اللہ کی ذات ہے. میں عام طور پر مدرسوں میں طلبا میں جب بات کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں بھائیو یہ تم کیا کر رہے ہو, اتنا بڑا علم تمہیں مل رہا ہے اور تم کمپیوٹر سیکھ رہے ہو, تم ٹوپیاں بننا سیکھ رہے ہو, تم گھڑی سازی سیکھ رہے ہو, اور اس لیے سیکھ رہے ہو کیا ہماری پگاروں کے اٹلی سے ہم نے کہیں ہنر سیکھے تو کہیں کام چالے, تیری نزاق اللہ پر تو ہے ہی نہیں. اور اس بنیاد پر سیکھنا تو پوچھ لے. اور جو یقینی تجھے ہو, یقینی تو جس پر محنت نہیں کر رہا, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہوں مَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. یہ یقینی چیز ہے, قرآن کی آیت ہے, اس میں اگر ذرہ برابر شک آئے گا تو آدمی کا ایمان نکل جائے گا, یقینی ہے. لیکن اس یقینی راستے کو اختیار نہیں کر رہا ہمارا طالب علم, تقوی کو زندگی میں لانے کی محنت نہیں کر رہا, اور ہم بھی انہیں تقوی کی زندگی سکھانے پر آمادہ نہیں کر رہے. یقینی راستہ ہے, لیکن یقینی راستے پر ہماری طبیعت نہیں چل رہی. ہم پڑھنے کے زمانے ہم نے دیکھا, ایک زمانہ تعلیم میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شروع کی تعلیم میں ہوتا ہے, اول دوم میں تو ماشاء اللہ پہلے سے وہ نماز پڑھتا ہے. عربی چاروں میں آیا تو تیسری سب میں آ جاتا ہے, اور دورے میں آیا تو سب سے اخیر میں. یہ ہمارے علم کا, یہ ہنسنے کے لیے خدا کے ساتھ رونے کی چیز ہے. جتنا علم آئے اتنے تو تقوی آنا چاہیے, جتنا علم آئے اس میں دین آنا چاہیے, جتنا علم آئے نبی کی سنت پر عمل ہونا چاہیے, جتنا علم آئے اس کا خوف خدا خشیہ آنا چاہیے, جتنا علم آئے اس کی نگاہ اپنے ماں باپ سے ہٹ کر اللہ پر آ جانی چاہیے کہ مجھے خرچہ گھر سے نہیں منگانا, میرا اللہ مجھے دے گا. یہاں تک کہ ماں باپ مجبور ہو جائیں, بچہ خرچہ نہیں منگا رہا ہے, ہمیں بھیجنا چاہیے. ہمارے منگائے بغیر جب ماں باپ بھیجیں گے تو یہ عزت کی روزی ہے. اور قرآن پاک کی, میرے دوستو, قرآن پاک کو پڑھنے کے پہلی آیت قرآن پاک کی تو ہے ہدی للمتقین الذین, اور پھر قرآن نے متقین کہہ کے نہیں چھوڑ دیا. متقین کون ہے اس کو تفصیل سے بتایا, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کہ متقی تو وہ ہوں گے جو اپنی دل کے یقین کو صحیح کریں گے. ایمان بالغیب مطلوب ہے, یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور نماز کو صحیح اقامت صلاۃ کا حکم ہے. وہ یؤدون الصلاۃ کا قرآن, اور باب افعال سے یقیمون الصلاۃ قام یقیم اقامتا, اور باب افعال کے میرے دوستو اس میں کہ اس چیز کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کا جو حق ہے اس حق کی ادائیگی کے ساتھ نماز کو قائم کرنا. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, جو کچھ اللہ نے دیا اس کو جیسے اللہ نے کہا ایسے خرچ کرنا. ہم تو اپنے بچوں کو اتنا سمجھائیں تیار نہیں کہ میرے بیٹے یہ لائٹ اللہ کی امانت ہے, یہ تیرے اور میرے باپ کے قبضے نہیں ہے, اسے غلط استعمال مت کر, خدا کو کیا جواب دے گا. یہ مدرسے کا پانی یہ اللہ کا ہے, وقف کیا انہوں نے, اسے بغیر ضرورت کے استعمال کرے گا تو اللہ کو کیا جواب دے گا. ہمیں تو ہمارے دکھان سے کون سی سوجواتی ہے مالدار, ارے تیرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسے صحیح جگہ خرچ کرنا تیرے ذمے ہے, اگر اس میں ذرا بھی بے احتیاطی کرے گا تو یہ اللہ کیا جواب دینا ہوگا. قرآن پہلے سے کہہ رہا ہے اپنی جان میں, اپنی جان کے خرچ کرنے میں, اپنے مال کے خرچ کرنے میں, اپنی یقین کو بنانے میں تم ذمہ دار ہو, اسی پر خدا علم دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, تقوی زندگی میں اختیار کرو, علم اللہ دے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت وکیل سے جا کے کہہ رہے ہیں شکوت الی وکیل انسو حفظی, کہ میں نے حضرت وکیل کے سامنے میرے استاد کے سامنے یہ شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتا. فاوسانی الی ترک المعاصی, وہ دور ہے تو حضرت وکیل ہے, حضرت امام شافعی سے کہہ رہے ہیں کیا گناہ کے چھوڑ دے, اور ہمارے پاس کیا ہے امام کہتے تو خمیر گوتم امبری کھا, کتنی سوچ اور فکر اور کتنا ماحول کا اثر ہم پر ہے. فاوسانی الی ترک المعاصی, مجھے گناہوں کے چھوڑنے کی وصیت فرمائی. وصیت فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نور من الہی، کہ علم تو اللہ کا نور ہے، اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعصی. میرے دوستو، بہت فکر کی بات ہے، بہت فکر کی بات ہے. میں جس زمانے میں پڑھتا تھا، اور اس زمانے میں ہمارے اساتذہ بڑے مہربان تھے بچوں پر، اور بہت ہی بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنے والے تھے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب مجادری ہمارے استاد ہیں، اور ہم لوگ ان سے بہت ہی فری رہتے تھے. تنخواہ کے دن پیسے لیتے تھے ان کے پاس، 100 روپے دو کھائیں گے کچھ بنگا کے، تو وہ دیتے تھے ہم کو، کھلاتے تھے. لیکن میں ان سے ایک بات کہا کرتا تھا کہ مول صاحب، یہ کنواں موسم تیز کوڈی باون حسین، اس ہمارے استاد تھے. میں کہتا تھا مول صاحب، یہ کنواں مچھ ہے نا تیز کوڈی ماؤش ہے، سیدھی بات ہے. ہمارے استادوں میں بخاری صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت سنت کے پابند تھے، بہت اللہ والے، کبھی بھی ادھر ادھر بیٹھے نہیں. اپنا کمرہ، اپنی درسگاہ اور مسجد، اور بہت اہتمام نماز کا. مسجد میں سب سے پہلے وہی جاتے تھے، اذان کے بعد کمرے میں نہیں رہتے تھے، اذان سے پہلے ہی استنجا کے لیے ان کو بہت دیر لگتی تھی. تو پورا اپنا اطمینان سے استنجا وضو کر کے اذان سے پہلے مسجد حاضر ہو جاتے تھے. ان کا تقویٰ تھا. مجھے ہمیں یاد ہے کہ ہم، اچھا مخائی صاحب کا حال یہ تھا کہ کمرے میں اگر گھنٹہ ایک خالی ہو تو کمرے سے درسگاہ سے کمرے میں جاتے تھے، اپنی درسگاہ میں بیٹھے کتاب پڑھا کرتے تھے. کیا تو بتا رہا، ہمیں یاد ہے. اور استادوں کے پاس وہ لکڑیاں ہوتی تھیں، بخاری صاحب کے پاس کبھی لکڑی نہیں آئی. لیکن ہم اور استادوں کے گھنٹے میں تو غائب رہتے تھے، بخاری صاحب کے گھنٹے میں کبھی غائب نہیں رہتے تھے. دیکھے تھا ماری آنے تو چھوکرا تو بگڑی جائے، مارنے سے تھوڑا سدھرتے ہیں. تو میری تمہاری زندگی میں جتنا تقویٰ ہوگا، جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، جتنا اللہ کی مخلوق پر رحم شفقت کا جذبہ ہوگا، اس کا اثر ہمارے طلبہ پہ پڑے گا. کبھی نہیں، کبھی غائب نہیں ہوتے تھے. اور وہ کبھی کتاب سے یوں نہیں دیکھتے تھے، کتاب میں متعلق. تو میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیو، یقینی چیز ہے، اس کو محنت کر کے زندگی میں لاؤ، تقوی کو زندگی میں لایا جائے گا. اور جتنا تقوی ہماری زندگی میں آئے گا، اتنا اللہ کی طرف سے علم کا فیضان ہوگا، اور اللہ ہماری ضرورتوں کا انتظام کرے گا. ہاں، ہمارے مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکی یہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان کی تربیت اور پرورش کا ضابطہ اللہ کا دوسرا ہے، اور کافروں کا ضابطہ الگ ہے. مسلمان کو تو اللہ تقوی کے راستے سے پرورش کرتا ہے، اور اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے، تھوڑی محنت پر اس کی ضرورتیں انتظام کر لیتا ہے. ہاں، اور کافروں کو خدا سکھاتا ہے دنیا کے پیچھے. لیکن تقویٰ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اچھا، ہمارا حال بھی ایسا ہے میرے دوستو. ہمارا دوست ہے، رات دن ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، لیکن میرے دوست اگر اس کی نماز، اس کی گھر زندگی میں سستی ہوتی ہے، تو ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں ہوتا. کیا ہے آج ہم میرے دوست سب کی شکایتیں کر رہے ہیں، تمام کی شکایت ہماری زبانوں پر ہے. وہ یوں ہیں، وہ یوں ہیں، وہ یوں ہیں، یہ یوں ہے، متولی یوں ہیں. لیکن کبھی ہم اپنی ذات پر، اپنی کمزوری پر، یہ مصیبت ہم پر آ رہی کیوں، اس کو ہم کبھی نہیں سوچتے. نہ تبلیغ والا سوچتا ہے نہ تعلیم والا سوچتا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. ہم چھن تم چھن ترو چھن ہم چھن مینجمنٹ ہاؤس ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, یہ حالات کیوں آئے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. رہبر تو ہے, اگر تو امت کی صحیح رہبری کرتا ہو کرے گا تو امت صحیح رخ پر چل پڑے گی, پھر راہزنوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. راہزنوں کا تو کام ہی رہزنی ہے. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو نے اپنے 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 ماتحتوں کی رہبری صحیح کیوں نہیں کی؟ انہیں ان رہزنوں کے راستے پہ کیوں جانے دیا؟ اس راستے پر گئے تب تو رہزنوں نے ان کو لوٹا ہے. ہماری کیا ذمہ داری تھی, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری دیا, ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. ایک بزرگ کی ملاقات کے لیے میں گیا تو مجھے کہتے بیٹھو, بٹھایا اور کہا روزانہ چار پانچ منٹ مراقبہ کیا کرو. کس چیز کا؟ کہ دنیا میں جو گناہ ہو رہے ہیں اس کو سوچو, یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ, اور پھر اپنے کو مخاطب کرو کہ اسماعیل یہ تو نے ذمہ داری پوری نہیں کی جس کی بنا پر یہ تمام دنیا میں ہو رہا ہے, اور اس سے توبہ کرو, معافی مانگو, کہ اللہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ میری غفلت اور میری غیر ذمہ دار زندگی کی بنیاد پر ہو رہا ہے, تو مجھے معاف کر دے. آج اس کو تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم کتنے قصوروار ہیں. میرے بھائی میرے عزیزو, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اسی لیے علماء سے سال مانگتے کہ علماء سال لگاویں اور امت کے عوام میں چلیں اور پھریں اور امت کے عوام کی زندگی ان کے سامنے آئے تاکہ ان کا دل زخمی ہو, اور جب دل زخمی ہوگا تو یہ پھر امت کی ذمہ داری کو اٹھا کر مارے مارے پھریں گے. ایک تو کوئی آگے ہم کو گئے ہائی وے پر بہت زبردست ایکسیڈنٹ تھے, اسے کتلا تو مری گیا, کتلا نہ تو ہاتھ نکلی گیا لے سے, کتلا نہ تو بھیجو نکل شام سے تم سے. تو ہم سننے کے بعد تھوڑی دیر اثر لے کر چلو اللہ بلو کرے وہ ختم ہو جائے گا, لیکن جو دیکھ کے آیا ہوگا وہ کئی دنوں تک اس کے سامنے گھومے گا. یار بیچار بدنی کے لوگ, وہ دیکھ کیا ہے اس کا اثر, اس کا دل جو لے کر کئی دنوں تک اس کو سوچتا رہے گا. اور بس کا اگر وہ ایکسیڈنٹ ہے تو بس میں کتنے دنوں تک سفر نہیں کرے گا. کیوں؟ خود نے دیکھا ہے. اب ہم آپ کو کہیں بہت میں نمازی اور یوں ہے اور یوں ہے تو ٹھیک ہے, چلو لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں, دعا بھی کریں گے, ختم شروع. لیکن دیہات میں جا کر آپ مسلمان کو دیکھیں گے اس کا حال کہاں کہاں, یہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے. جب مسلمان کی بے دینی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور چلیں گے اور پھریں گے, اور ان کے ساتھ پاس جا کر ہم دین کی بات کا ان کا برتاؤ ہمارے ساتھ جیسا ہوگا, اس سے دل اندر سے زخمی ہوگا. اور یہ زخمی دل ہونے کے بعد پھر آدمی چین سے بیٹھے گا نہیں گھر. چاہتے ہمارے بہت سے ساتھی, اللہ نے جب ان کو وقت لگانے کی توفیق دی, دل میں جب فکر درد پیدا ہو گیا تو چین سے نہیں بیٹھتے. جمعہ کا دن گھر کا نہیں ہوتا ان کا, سائیکل لے کے جاتے دیہاتوں میں, اپنی جان مال لگاتے ہیں. اتفاقی کی بات ہے. جب ایک عالم دین کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے, اللہ اس سے کام لیتے ہیں. قوموں کی زندگی کا رخ مڑ جاتا ہے میرے دوستو. حضرت نذیر احمد خان صاحب, نذیر احمد صاحب پالن پور کے علاقے میں رہتے تھے. نواب کا زمانہ تھا, نواب شیعہ تھا, اور اس لائن سے علاقے میں ایک عجیب حالات تھے. حضرت مولانا نذیر احمد صاحب جو ہیں حضرت مدی کے ہمسر لوگوں میں سے, حضرت مولانا بدر عالم سے ان کا خاص تعلق تھا دوستانہ, اور مولانا بدر عالم کو کا تعلق نواب سے تھا. نواب سے کچھ اس زمانے میں ہوگی ملاقات, تو نواب ان کو دعوت دیتا تھا پالنپور آنے کی. تو محمد رسام دیوبند سے پالنپور آتے تھے اس کی دعوت پر. تو حضرت مولانا نذیر احمد صاحب بہت غصے ہوتے تھے اس پر کہ اس آدمی کی دعوت پر آپ کیوں آتے ہیں. وہ ہر ایک اپنے کی ہے, وہ اس بنیاد پر کبھی تعلقات باقی رکھیں گے اور اس کو کبھی سمجھائیں گے, کبھی توبہ کر لیں. یہ تو یہاں ہی رہتے تھے اور اس کی زندگی رات دن دیکھا کرتے تھے, ان پہ غصہ تھا. تو حضرت نذیر احمد صاحب نے دیکھا کہ اللہ اتنی بڑی قوم یہ ہے. اچھا پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے ہاتھ پر یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے پالنپور کے لوگ, اور حضرت کے سامنے حضرت پیر مشائخ کی زندگی تھی, اس زمانے کے بڑے بزرگوں میں سے تھے. اور پیر مشائخ نے اس قوم کی تربیت کے لیے کتاب لکھی تھی, اور کتاب بھی ان کی مزاج کی رعایت کے ساتھ اشعار میں, یہ جو غیر مسلم دوہرے گاتے ہیں دوہرے, ایسی کتاب اشعار میں عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, یہ سب ان کے ساتھ رہنے والے اور یہ پیر مشائخ کی کتابوں کو پڑھنے والے کچھ ساتھ ہمارے ساتھ کبھی جماعت میں نکلے تھے. تو ہم ان سے پوچھتے تھے کیا ہے کیا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پیر مشائخ نے اللہ کے دھیان کو سمجھایا اپنی کتاب میں اشعار میں, اور یوں سمجھایا ہے کہ ایک عورت پانی بھرنے جاتی ہے مٹکا لے کر, چار سہیلیاں ساتھ جاتی ہیں, اور پانی بھر کر وہ جب واپس لوٹتی ہیں تو پانی کا بھرا ہوا گھڑا تو سر پر ہے اور وہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں, لیکن ذرا ٹھوکر لیتے اس کا دھیان کہاں ہے, اس گھڑے پر اس کا دھیان وہاں ہے. ایسے مسلمان ہے چاہے کاروبار میں کرے کہ اس کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے. پھر بشائخ نے یوں سمجھایا ہمیں. تو حضرت مولانا نذیر احمد صاحب جو ہے نواب کا زمانہ ہے, نواب ان کے اوپر ان پر بہت یہ ہوتے تھے, لیکن دل میں ایک بات لی ہے کہ مجھے کچھ محنت کرنی ہے. تو پیر مشائخ کی جو کتاب تھی وہ کتاب لے کر رات کو نکلتے اونٹ پر سوار ہو کر اور دیہات میں جاتے. اب پالنپور سے گٹا من تو قریب ہے, وہاں جاتے اور کھیتوں میں کسی درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالتے اور پھر گاؤں میں سے کسی کو بلا کے لاتے اور بلا کر اس کے سامنے پیر مشائخ کی کتاب پڑھ کے سناتے گجراتی میں. اگر دیکھو پیر مشائخ تم کہہ رہے ہیں یہ جو تم کرو صحیح نہیں ہے. تو بہت سے سلیم التبا ہوتے ہیں, اس میں کچھ لوگ حضرت کو مل جاتے اور وہ توبہ کرتے اور حضرت کی بات کو مان کر اپنی زندگی کی صحیح کرتے. تو حضرت ان کو اپنے ساتھ لے لیتے, پھر رات کو جاتے تو ان کو لے کر دوسری دیہات میں جاتے, دوسری دیہات میں اسی طریقے سے. تو اس سے ایک عملہ تیار ہوا اور مولانا کو پالنپور سے پھر جانا پڑا اقبال گڑھ. نواب نے نکال رہا تو وہ چلے گئے, لیکن کام کرتے رہے, جس کے نتیجے میں جتنی پالنپور کی آج میرے دوست آبادیاں ہیں یہ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے. آج ہزاروں علماء ہیں، ہزاروں حافظ قرآن ہیں، اور آج ماشاءاللہ دنیا میں، دنیا کے ملکوں میں اور ہندوستان کے صوبوں میں ان کے دیہاتوں کی جماعتیں جا جا کے محنت کر رہی ہیں، اور کتنے مدارس، کتنے دارالعلوم قائم ہو گئے ایک آدمی کی، آج ہمارے اس علاقے میں تو ہزاروں ہو گئے. ہماری ایک فکر، ہماری فکر پر ابھی ہمارا ایک شہر اور ہمارے دیہات، اس میں نماز ہم زندہ نہیں کر سکے. اب سوچو، بس میرے بھائیو، یہ سوچنے کی بات ہے، میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میرے نبی نبی رحمت ہیں اور عالم کے لیے، پورے عالم کے لیے ہیں، میں بھی آپ کا امتی ہوں، میں بھی آپ کا وارث ہوں، میری بھی ذمہ پورے عالم ہے، میں اپنی طاقت استطاعت کے اعتبار سے پورے عالم کو سامنے رکھ کر سوچوں گا، فکر کروں گا، اپنی بس کی کوشش جہاں تک ہے میں کروں گا، اور باقی اتنا تو کر سکتا ہوں. میں اگر کسی دنیا کے ملک میں نہیں جا سکتا تو دوسروں کو تیار کر کے بھیج تو سکتا ہوں. حضرت علی نے ایک بات بتائی ہے کہ اگر مسلمان کو یہ پتا چلے کہ انگلینڈ میں یہ برائی انگلینڈ میں زندہ ہو رہی ہے اور برائی آ رہی ہے، تو اس کے ذمے ہے کہ وہ انگلینڈ میں آئی ہوئی برائی کو مٹانے کی یہاں سے فکر کرے. اگر یہ نہیں جا سکتا تو یہ سوچے کہ میں کیا کروں، کس طرح کروں. اب یہ سوچے کہ دلی میں میں رہتا ہوں، دلی کا تاجر بمبئی جاتا ہے اپنے کاروبار کے لیے، تو میں اس تاجر کو سمجھاؤں، اس تاجر کو بتاؤں ذمہ داری، اور اس کو اس ذمہ داری کو لے کر ہی کہوں کہ تم بمبئی جاتے ہو، بمبئی میں تم جو مسلمان تمہیں ملے اسے یہ بات سمجھاؤ. اگر وہ دبئی جا رہا ہے تو دبئی جا کر دبئی تیار کرے. دبئی والا میرے دوستو وہاں سے سعودیہ جا رہا ہے، وہ سعودی والا تیار کرے، اور سعودی والا انگلینڈ جا رہا ہے تو وہ وہاں جا کر اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرے، اسٹیشن قائم کرے. یہ اللہ نے فکر دی اس لیے دی ہے، سوچنے کے لیے کہ اللہ کا دین کہاں کیسے زندہ ہو، اس کے لیے کون سا میں راستہ اختیار کروں، اس کے لیے میرے لیے کون سے سورس ہیں جس کی بنیاد پہ میں وہاں جا پہنچ سکتا ہوں. اس کا تو میں مکلف ہوں، میں چاہے گجرات چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتا، میرے پاس استعداد نہیں اتنی، لیکن ہاں میرے ماحول میں میں کوشش کر کے دوسروں کو تیار کر سکتا ہوں، ان کو بھیج سکتا ہوں، یہ میرے ذمے ہے کوشش. اگر میں نے کوشش کی ہے، کوئی تیار نہیں ہوا میری کوشش کے باوجود، میں اللہ کے یہاں پکڑا نہیں جاؤں گا. لیکن میں نے نہیں کی اور ٹالتا رہا، اللہ تو جانتا ہے کس میں کتنی استعداد ہے، کس میں کتنی طاقت ہے، وہ جانتا ہے. جواب تو اللہ کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا، میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں میں کتنا کر سکتا ہوں اتنا کروں، اللہ پر یقین کرتے ہوئے. آج میرے بھائیو، ٹوٹے پھوٹے لوگوں نے جن کے پاس علم ہی تھا، جو مزدوری کرنے والے تھے، ماسٹر ٹیچر تھے، انہوں نے تھوڑی فکر کی تو ان کی فکروں پر میرے دوستو علاقوں کے علاقے محنت پر کھڑے ہو رہے ہیں. آپ تو عالم دین ہیں، آپ کے پاس تو علم الہی ہے، آپ کو تو اللہ نے ایک مقام دیا ہے. اگر آپ فکر کریں تو آپ کے فکروں پر میرے دوستو کتنا کام ہو سکتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہم سال مانگ رہے ہیں، اس لیے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، ہمیں آپ سے کچھ چاہیے نہیں، لیکن سال اس لیے مانگ رہے ہیں کہ سال میں جا کر ایک ہر کام کو سیکھنا پڑتا ہے، ہر کام کو سیکھنا پڑتا ہے. اور یہ اللہ کی سنت ہے، آدمی جس میدان میں محنت کرے گا اللہ اس میدان کی اونچ نیچ جس کو سمجھائیں گے اور سکھائیں گے. ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت جماعت لے کے گئے، ان کے ساتھ
کچھ علماء بھی تھے اور کچھ وہ پرانے ساتھی بھی تھے. ایک دیہات میں پہنچے, مسجد میں پہنچے, تو مسجد کے باہر بندر نچانے والوں کی ایک جماعت, مسلمان تھے وہ پڑے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے. تو قائد صاحب نے تعلیم کا حلقہ شروع کیا اور دو مول صاحب کو بھیجا کہ جاؤ کیا سمجھائیں, نہیں لیا ہو. اور بیچارے گئے, بات چیت کی, لیکن وہ آئے نہیں, تیار نہیں ہوئے. آئے تو کیا ہوا کہ بھائی قائد صاحب تو آفتا نہ تھے بیسو. پھر دو پرانے ساتھی تھے حاجی حسن علی وغیرہ, جن کے کئی مطلب چاہ میں لگے ہوئے تھے. کہا صاحب تمہیں جاؤ, تو ان دو کو یہاں سے بھیجا. تو یہ دعا کر کے چلے, تو ابھی تو وہ درخت کے نیچے, تو یہاں سے کہتے السلام علیکم. جن السلام علیکم کا وہ سمجھے کہا ہمارا کوئی روکی تھا جائے. اب جتنا قریب ہوتے گئے, بھائی کہیں تھے, ابھی تو بیٹھے نہیں ہیں, بھائی کہیں تھے, کھیل اچھے مانوس کرتے چلے گئے. جب ان کے پاس پہنچے, تو پہنچنے کے بعد جیب میں سے بیڑی نکالی, یہ پیتے تھے لو پیو, ان کو بیڑی دی, بھی بیٹھ گئے. کہیں نہ چھو, کہیں تھے آئے چھو, در روز کتلو کتلو تم نے مرے سے کما چھو, ہم سے تم سے سونا شروع کیا. اب قریب ہو گئے, وہ مولوی صاحب گئے, دیکھو انہوں نے جا کے سیدھی ایمان یقین کی بات کر کے وہ نہیں کال کیا انہوں نے, اسے سیکھنا پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے. بیوی کو بھی کور کرنا سیکھنا پڑتا ہے, وہ بہرو مون تو جب جمتا نے مناوتا آؤ تم نے میرے ساتھ جماعت جوان نکلتے ہیں. دیکھ ایک بات یاد رکھ, رات کے شروع حصے میں تیری لڑائی بیوی سے ہوئی ہونے, تو صبح اٹھتے اٹھتے اس کو منا لینا, میں جو صبح اس کی ماں کے گھر گئی کہ تیری آ بنی. عورت جو ہے نا رو کے سب کو سمجھا دیتی ہے اپنی بات. ہماری دادی اما تھی, تو ہماری بہنیں چھوٹی, تو کبھی کچھ ہوا تو رو گئے نا, تو میری دادی اما کہ تاری آنکھوں میں امی بہو سے آنکھوں میں بہو نکلس متاثر نہ ہوئے. تو پھر کہ در روز کٹو کماؤ چھو کٹو, ارے یار مسجد میں کلّا وڑا آویلا چھے, چالو ایم ایل سی دعا کرو اللہ بہت برکت آپ سے تم نے, چالو. تو انہوں تو بندریاں دی اور لے کے چلنا شروع کیے, اور مسجد کے بعد بندریاں باندھ کر مسجد میں آ گئے وضو کر کے. تو قائد صاحب مولوی صاحب سے کہا یہ سیکھنے کے لیے سال مانگتے تم سے, سیکھنا پڑتا ہے ہر چیز, نبی والی محنت ہے. اب نبی والی محنت صبر تحمل حکمت بصیرت. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بھائی کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے موقع شناسی, مردم شناسی, وقت شناسی, یہ سب چیزوں کو سوچ کر پھر ایک آدمی سے بات کرو. اب ایک جوان بچہ ہے تو جوان کے ساتھ تو جوان سے بننا پڑے گا, بیٹھ جانا پڑے گا نیچے. تم سمجھو کہ میں یار ہوں تو صبر تحمل, یہ سال بھر جو چلتا ہے نا آدمی, اس میں سب 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 گھاٹوں سے خود گزار لیتا ہے جس سے کام لینا ہوتا ہے. دھتکار بھی کھانی پڑتی ہے. ہم لوگ جماعت لے کے گئے سنبھل کے اطراف میں, تو جماعت پیدل رمضان کا مہینہ, اور گئے تو ایک جگہ مسجد پہنچے تو ایک دم آیا مؤذن, چلو چلو یہاں 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 نہیں چلو. پھر باہر کے پھر دو تین چار کمرے دوسرے دیہات میں گئے تو وہاں چلو چلو اللہ. پھر تیسری مسجد میں گئے تیسرے دیہات میں, تو وہاں کا مؤذن امام ذرا چالاک تھے, تو انہوں نے دیکھا جماعت آ رہے تو پہلے سے وہ ڈنکی ہوتی نا وہ ڈنکی خراب کر دی, پانی نکلے جنا. رمضان کا مہینہ, وہاں سے بھی نکلنا پڑا کہ بھائی کیا کریں گے.
थके तो सब थके हुए थे, तो मस्ती के बाहर निकल कर दुआ करना शुरू किए और दुआ में रोना जो है अल्लाह। शायद 3 बजे किसी और देहात में पहुंचे जहां हमको सहारा मिला, और रमजान का महीना हम मदरसे में तो अंगों ने नीचे सब करा किया है, 11 बजे घंटी बजती है खाना मिल गया है। अब यहाँ तो खाने का भी ठिकाना नहीं। अब 3 बजे पहुंचे, बाद मतलब जमात 3 बजे पहुंचते तो वहां जाके खाना पकाना पड़ता है, तो खाना पकते पकते 4 बज जाते हैं। और हमारे जमाने में तो तबलीगी बिरयानी होती, तबलीगी बिरयानी के माने क्या, चने न गुड़। अब देर से पहुंचे तो 10 सका भी जाके भाई तबलीगी बिरयानी खाओ, तो चने रख दिए ना गुड़ खाए, वो खा के पानी पी ले, चलो खाना हो गया। ये मेरे दोस्तों जरा मुजाहिदत है, मैं भी जानता हूँ तुम साल क्यों नहीं निकलते, ऐसा नहीं है, हम भी जानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस मुजाहदे से गुजरने के बाद आदमी काम का बनता है, आदमी में एक फिक्र पैदा हो जाती है, अल्लाह का ताल्लुक मिल जाता है, उम्मत का दर्द गम उसे मिलने के बाद अल्लाह तआला शान हो, जब यह उम्मत में चंद का मेहनत करता है तो अल्लाह उसे उम्मत में महबूबियत देते हैं, महबूबियत, और फिर अल्लाह तआला शान हो इसके जरिए काम लेते हैं। ऐसे ऐसे खानदानों में इसकी मेहनत से मेरे दोस्तों लोगों में जिंदगी में दीन आता है। उलमा और मुफ्तियानी किराम, इन जिन खानदानों में जिनके बाप दादा के जमाने से कोई नहीं होता था, उसकी फिक्रों पर मेरे दोस्त तैयार होते हैं। हाँ, इस गुजरात में मेरे दोस्तों इतने दावलों कायम क्यों हुए, दावत की मेहनत की वजह से। वरना एक जमाना ये था 1954-55 में कि मेरे भाइयों दो रांधे के मदरसे थे, एक ढाबेल का मदरसा था, एक मेरे दोस्तों ये आनंद का मदरसा था बड़ा, और बाद में छापी बना था 62-63 हुआ थे। वरना और लोगों को पढ़ाने के लिए बच्चों को चंदा करना पड़ता था, मौत ही मजा था ना, देहातों में आते थे शहरों में आते थे, तुम्हारे बच्चे तो हम पढ़ाएंगे। हमारी नाना हमको हमारी तशरीह लेके पढ़ाने हैं, तो क्या किया था बताए, आनंद के गोटे बहुत मशहूर थे उस जमाने में, मसूर की दाल के गोटे बनते थे वो, तो हमारी नाना हमको कहते बोना गोटा खावा जो गोटा खावा आनंद ना, हाँ हाजी बा चलो हमारी तस्करी क्यों उन्होंने शाम को बात की, रात को हमारी नानी से कहा इनके लिए चादर वगैरह धो, और सुबह 4 बजे मुझे और हमारे खाना के 2 बच्चों को, हमको 3 को लेकर हमारी नाना 4 बजे की गाड़ी में बैठ के आनंद गोदरा से 8 बजे पहुंचे थे वो जमाने में, और वहाँ जाकर ओटले पर बिठा कर बहुत ही सारे बात की कि 3 बच्चों को दाखिल करना है, वो वहाँ के मेम्बर भी थे, और हमको पढ़ो तो उधर में पढ़वाना को छोड़ के आ गए, तुम्हारे खानाजाद भाई तो 2-3 साल के बाद चले गए, मैं रुक गया, तो मैंने पढ़ लिया। ये हाल था उस जमाने में हमारे गोदरे में, मकतब के मुदरिस जो है ना बच्चों को घर लेने जाते थे पढ़ने के लिए, भाई चलो छोकर मुकलो, और हमारे यहाँ एक इस्बा था, इस्बा उसका नाम ही इस बात है, वो तो घरों पे जावे बच्चों को उठावे कंधे पर मारता जावे लाता है, मार मार के ले आओ, लोग पढ़ाने तैयार नहीं होते थे। हमारे गोदरे में बड़े बूढ़े आपस में बातें करते, हेलो आ तेन मौल साहब से मरीज से थे शो को पढ़ाने तैयार नहीं, ये हाल था। लेकिन माशाल्लाह फिर मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ये 60 और 50 के बीच पे गोदरा में जमात लेकर आए, मेहनत की, कोशिशें की, कोई सुनने तैयार नहीं, कारी ज़हीन ने तो मस्जिद में लोग बैठे नहीं सुनने, तो हमारे वाइज का वाज कराने का एक ये था मैदान में बाजार में, वहीं बिछा कर उलमा बयान किया करते थे, तो कारी ज़हीन ने कहा कि भाई मस्जिद में तो कोई ग्राहक आते नहीं है, अपने तो दुकान बार लगाओ। तो कारी जी ने जहाँ पर वो लोगों की आवाज होते थे ना मौलूद वगैरह, वहीं पर अपना पाठ किया और वहां पर सबसे बात की। अल्लाह का फजल है, दीन की मेहनत जिंदा हुई और लोगों में एहसास में बेदार हुआ और आज माशाल्लाह 1000 के करीब उलमा होंगे गोदरे में और कई हजार हाफिज कुरान होंगे। आज हर मस्जिद में इस तहफिज कुरान की महदोस क्लास चल रही है और लोग अपने बच्चों को सुबह 5 बजे उठाकर हिस क्लास में रखने जाते हैं। जहाँ लोगों बच्चों को लेने जाना पड़ता था, अब मेरे दोस्तों खुद पढ़ाते हैं। और कितने मदरसे दालों कायम हो गए हमारे, 450 बच्चे पढ़ते हैं। और कई मस्जिदों में हमारे फारिगीन उलमा जो है अपनी मदरसे चलाते हैं, जिसमें हिदायत तक शरवखा तक बच्चों को रोजाना पढ़ाते हैं और किताबें पढ़ाते हैं। ये सब हुआ दिन की मेहनत की बरकत से। आज लाखों करोड़ रुपए मेरे दोस्तों लोग अल्लाह के दिन पे लगा रहे हैं, अल्लाह के दिन पे लगा रहे हैं। इस मेरे भाई आप से गुजारिश है अल्लाह के लिए, उम्मत अपने पर भी रहम खाओ, उम्मत पर रहम खाओ। और अल्लाह ने तुम्हें तैयार मैदान दिया है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें तो अपनी मस्जिद की जमात के साथ जुड़कर अपने मोहल्लों में चल फिर के मेहनत में लगाना है 2-2.5 घंटे। आप हजार के पास वक्त है, ऐसा नहीं है, नहीं है। 4 घंटे आप पढ़ाते होंगे दिन में, 5 घंटे दिन कितने पढ़ाते होंगे, 4 या 5 घंटे। सुबह सुबह 7, हमारे यहाँ सुबह 7 या 8 से 10-10:30 तक होता है सुबह का, और दोपहर का 2 घंटे का होता है। इसके बाद मेरे भाई आपके पास वक्त है, आप अगर वक्त की तरतीब बनाएं और आप हरकत में आए अपने मोहल्लों में, मेरे भाइयों एक घर पर एक आम इंसान जाए मुलाकात के लिए उसमें और उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले के आलिम दीन हाफिज कुरान मस्जिद के इमाम, ये अगर मेरे दोस्तों घरों पर खुद जाकर मेहनत करें, दावत दें, तो मेरे भाइयों चंद दिनों में हमारे मोहल्ले में 100% नमाजी बन जाएंगे। ये बेचारे आवाम जाते हैं तो बात करके आ जाते हैं, आप जाएंगे किसी के घर, एक तो मौली साहब का घर आना और घर जाके आप बात करेंगे, वो कहेगा इंशाल्लाह आऊं छू और नहीं आएगा। आप दूसरी मरतबा गए, तीसरी मरतबा गए, उसकी बीवी उसको कहेगी तुमने शर्म नहीं थी आती, मौली साहब 3-4 कहते आई गए तो जता रहे नमाज जानो आज पढ़वा। ये होगा और तुम्हारी इस मेहनतों पर तुम्हारे आवाम तुमसे जुड़ेंगे, मोहब्बत करेंगे कि मौल साहब ना आवा थी नमाजी थे, मौल साहब मारा गया, मैं तो मौल साहब ने कितना सताया है, कुछ ऐसा तो होगा। और फिर वो आपके साथ ऐसा जुड़ेगा कि अपना कोई काम आपके मशे के बगैर नहीं करेगा। आप 3 दिन इनको लेके जाओगे और 3 दिन लेकर जाने के बाद आप उनको नमाज सही कराओगे, ये जिंदगी भर याद करेगा कि मौल साहब हमारी अतिया सही कराई रही। हम लोग अब इलाकों में जाते हैं, हम भूल के उन्हें, एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए कि मुझे पहचान, मैं नहीं पहचानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फला सन में निकला था और तुमने मुझे ये दुआएं याद कराई थी, मैं अब तक वो दुआओं का पाबंदी पढ़ता हूँ। और आपके साथ ऐसे लोग जमातों में निकलेंगे जो हमारे बेचारे सीधे साधे मुसलमानों के साथ नहीं निकलते, आपके साथ तो बस्तियों के जिम्मेदार निकलेंगे। आपके साथ तो आप तो टारगेट बनाएं कि हमारे मोहल्ले में कौन कौन ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का असर मोहल्ले पे पड़ रहा है, आप उनको टारगेट बनाइए, उन्हें अपने साथ लेके निकलिए। माहौल में आदमी हर चीज के माहौल में उसको समझ पाता है। अब इनको लेकर अल्लाह के राह में निकलोगे चिल्ले के लिए 3 दिन के लिए, और उस माहौल में रखकर जब आप समझाओगे तो वो बात उसके समझ में आ जाएगी, उसकी जिंदगी का रुख सही हो जाएगा। जो जितना गलत जिंदगी में पक्का है, वो जब सही जिंदगी पर आएगा तो इतनी पुख्तगी के साथ सही जिंदगी गुजारेगा। और पता नहीं कैसे कैसे घरों में आपकी मेहनत पर उलमा बनेंगे, हाफिज कुरान बनेंगे, इनके घरों में इनकी औरतों में दीनदारी आएगी, हम और आप इसका जरिया बन जाएंगे और फिर ये लोग अल्लाह की राह में निकल कर दूर दराज के सफर करेंगे। हम
ہمیں اللہ تعالیٰ شان ہو اس کا پورا جو ثواب دے گا, اور ہماری ان محنتوں پر اللہ کے پیارے نبی کو جب خبر پہنچے گی کہ میرے امتی فلا فلا میری امت پر محنت کر رہے ہیں, ان کی محنتوں پر لوگ نمازوں میں آ رہے ہیں اور دین پر آ رہے ہیں, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کتنی ٹھنڈک پہنچے گی. آپ سوچیں, ابھی ہماری جماعت پوربندر جا کے محنت کر کے آئی, پوربندر میں وہاں گئے, ملاقاتیں کی پوربندر والوں, ان کو دھمکایا سب کیا, لیکن انہوں نے باہر پڑاؤ ڈال کے اندر جا کے محنت کی اور اعلان راستہ کھولا. وہاں بھی ایسے لوگ ملے جو تبلیغ سے جن کو تعلق ہے. آپ یہاں کی جماعت زون کی جماعتوں کو دے کے بیٹھیے اور پوچھیے تمہیں زون میں گئی تو شو چھو, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سیدھے سادھے بےچارے عوام جن کے پاس علم زیادہ نہیں ہے, وہ جب جاتے ہیں تو محنت ہو رہی ہے اور لوگ معاشی زندگی تڑپا رہے ہیں. آپ حضرات حرکت میں آؤ گے, آپ تو نبی کے وارث ہیں, آپ کے پاس علم ہے, آپ کے علم کی بنیاد پر آپ کے پاس اللہ کا تعلق ہے. آپ جن فکروں کو لے کے چلو گے, محنت کرو گے, علاقے کی ماحول کو خدا بدلے گا. نمازیں زندہ ہوں گی, اعمال زندہ ہوں گے میرے بھائیو, سنت پر زندگیاں آئیں گی میرے بھائیو, اور ماحول دینی بننا شروع ہو جائے گا. اور اس علاقے سے میرے دوستوں فرانے دنیا کے کن کن ملکوں میں جماعتیں جائیں گی جا رہی ہیں آپ کے مانگرول سے. یہ عمومی لوگ کہاں کہاں افریقہ میں, فیجی اور کن کن ملکوں میں جا کے محنت کر کے آتے ہیں. ابھی ایک جماعت تمہاری مانگرول کی سیرالیون افریقہ کا ایک ملک ہے, وہاں کام کر کے آئی, ابھی وہاں پر نیرول میں ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے ان کی کارگزاری سنی اور ان کی جو کارگزاری سنی تو مولانا ابراہیم صاحب اتنے خوش ہوئے کہ ہماری جماعت اتنا زبردست کام کر کے آئی. آپ حضرت حرکت میں آئیں گے تو, اور آپ جب طے کرو گے کہ نہیں ہمیں, میرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے المعونت ولا قد المعونہ, آدمی جتنی دین کی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی مدد کرے گا. کام اللہ کی مدد سے چلتا ہے, پیسوں سے نہیں چلتا. اور اللہ کی مدد یقینی ہے جو اللہ کی دین کی مدد کے لیے قدم اٹھائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آدمی اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھائے اور اسے اللہ کی مدد کا یقین نہ ہو تو یہ تو نفاق ہے. آپ یقین مانیے, ہم لوگ اب جیسے ہی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے ساتھ بھی مسائل لگے ہوئے ہیں, لیکن جب ایک بات طے کرتے اللہ مدد کرتا ہے, اللہ آسان کرتا ہے, گھر میں بھی خدا سہولت پیدا کر دیتا ہے. ہاں, اس لیے آبادہ سے ہماری گزارش ہے اتنا بڑا علماء کا مجمع اس علاقے میں اللہ کے لیے اپنی رائے میں اس بات کو داخل کرو. میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں, میں اللہ کے نبی کا وارث ہوں, میں تو پوری دنیا کے انسانوں کا ذمہ دار ہوں, مجھے پوری دنیا کی ذمہ داری کیسے پوری کرنی ہے؟ اس کو طبیعت پر لو, سوچو, اپنے بس کی کوشش شروع کر دو, آگے کی اللہ سے توفیق اللہ سے مانگو گے, اللہ تعالیٰ شان ہو اپنی قدرت سے ہماری زندگی کے تمام مسائل کو آسان کرے گا اور ہماری ذمہ داری کے بقدر خدا ہماری مدد کرے گا. ہاں, ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں, ہم تو اللہ کی طرف دیکھیں, اللہ کے نبی کا فرمان کو سوچیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو جتنی دین کی ذمہ داری کو اٹھائے گا اللہ اس کی اتنی مدد کرے گا, اللہ میری ضرورت کرے گا. ہمارے یہاں بیرون کی تشکیل کے ہم مال والوں کو نہیں دیکھتے, مال والوں کو ہم نہیں دیکھتے, مال والوں کو بھیجو, بالکل نہیں. ہمارے یہاں بیرون جانے کے لیے ہم صفات کو دیکھتے ہیں, اس کا وقت کتنا لگا ہے, یہ اپنے مقام پر کتنی محنت کرتا ہے, یہ مسجد میں کتنا وقت دے رہا ہے, اس کا راتوں کا اٹھنا تہجد میں اٹھنا اس کا ہے کہ نہیں ہے, یہ صفات ہم دیکھتے ہیں. اور ان صفات کو دیکھنے کے بعد ہم اس کی تشکیل کرتے ہیں, چاہے اس کے جیب میں ایک کوڑی نہ ہو. لیکن جب یہ اللہ کے بھروسے پر طے کرتا ہے, اب ہم کہتے اب دعا مانگ اللہ سے دعا مانگ, اللہ ہی آسان کرے گا, اللہ ہی آسان کرتا ہے. کبھی اللہ کی مدد میں قرض لے کے جانا, چلو قرض لے کے جائیں گے, اللہ ادا کرا دے گا, اللہ ادا کرا دیتا ہے. کبھی یہ کہ نہیں, اللہ تعالیٰ شان ہو میرے دوست کاروبار میں, ہمارے یہاں یہ بنگار ان بنگار, बंगाल जानते हो, देहातों में से बंगाल लाकर बेचने वाले वो एक एक लाख की जमात में बाहर मुल्क में जाकर आए। हमने उनको एक पैसा नहीं दिया है और हम किसी से पैसा लेते नहीं है। एक बात कह के मैं खत्म करता हूं। हजरत मौईस रहमतुल्लाह ने एक मरतबा सब पुराने बैठे थे, कहा देखो भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्शन का जमाना आता है और इलेक्शन के जमाने में एक आदमी जिसको मोहल्ले में कोई पूछता भी नहीं है और वो किसी दुकान पर जाता है चार्ज, पहले वो दुकानदार के पहला पैसा पर पैसा क्या मर्शे, इसका पोजीशन ऐसा है डाउन मोहल्ले में। लेकिन जब इलेक्शन का जमाना आता है तो किसी पार्टी का वर्कर बन जाता है, वो किसी पार्टी का वर्कर। अब वर्कर बना तो जिस पार्टी का वर्कर बनता है वो पार्टी उसको जीत देती है, लो घमड़ा में जाओ, वो जीत लेता है अपने साथ चार आदमी को लेकर देता है। और लेने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक की दुकान में जाए 5 लाख ग्लास वो देता है, उसके साथ वो लगा हुआ झंडा, वो पैसा भी नहीं मांगता, उसको कोई पूछे कि भाई इब्राहिम खेरे अच्छे आजकल बहुत तेरा खबर नहीं थी फलानी पार्टी नो वर्कर छो, आप बधु खर्चो ये उठाव छे अजीब भी एने सत्का मन ना भटूर जी आवी रह्यो छे ने गुलासो ए भाई क्यांथी आवे छे, हूँ एना वर्कर छू। हजरत पूछते ये वर्कर करते क्या है, ये वर्करों का काम क्या, कि ये वर्कर जो है तीसरा कलमा इनकी पार्टी के लिए पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते अपनी पार्टी के लिए, कि हमारी पार्टी बेअब है। सुभान अल्लाह, हमारी पार्टी ये खूबियां है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पार्टी के इतने मेंबर हैं और इतने ये हैं, अल्लाह अकबर ताकतवर पार्टी पर। और फिर कहता है हमारी पार्टी को लाओगे तो तुम्हारे तमाम मसले हल हो जाएंगे और नहीं लाओगे तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। कि ये मखलूक के लिए तीसरा कलमा पढ़ता है और वो मखलूक इसके तमाम जरूरतों का इंतजाम करती है, उसको खजा उठाती है। अगर तुम लोग अल्लाह की राह में निकल कर अल्लाह की इस तीसरे कलमे को अल्लाह की मखलूक में जिंदा करोगे, लोगों को अल्लाह की बड़ाई बोलने वाला, जिक्र करने वाला, तस्बीह पढ़ने वाला, हमद करने वाला तुम लोगों को बनाओगे, जिंदा करोगे, तो क्या अल्लाह तुम्हारी जरूरतों का इंतजाम नहीं करेगा? तुम अल्लाह के वर्कर बन जाओ, किसका वर्कर बनो, वर्कर बनना है, वर्कर बनने में है। तो देखो हालात तो आते हैं वर्कर भी, कहीं उसको धुक्कर भी देते हैं, कहीं उसको मारते भी हैं, वो मार कहा जाता है फिर अपना काम चालू रखता है वो। हाँ यहाँ भी ऐसा होता है और वो अल्लाह की तरफ से होता है हमारी तरबियत के लिए। अल्लाह अल्लाह जांचता है कि क्या करता है, जमता है कि जाता है, जम गया तो पास हो जाता है, ठीक है बस, और जमाने गया कभी अपने काम का नहीं है, वही रह दो ठोकर खा दो। इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है, ये तो कड़वा पर इस कड़वे को थोड़े दिन आपको कड़वा पीना पड़ेगा, बाकी अंदर हलावत ही हलावत है, ईमान की हलावत, दमाश की हलावत, हर चीज की हलावत खुदा नसीब कर देगा और दुनिया भी खुदा कदमों में डालेगा। जिस आदमी का फिक्र आखिरत होता है और आखिरत की बुनियाद पर जो जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला दुनिया को जलील करके उसके कदमों में डालता है। हाँ अत इतने हुए आखिर, इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है अल्लाह के लिए अपनी अपनी डायरी में जगा दो कि नहीं इंशाल्लाह जो मंजिया साहब रहमतुल्लाह ने हमारे साथ हमसे साल मांगा है हमें साल लगाना है, और साल लगाने के लिए जरा भी हिम्मत ना हारो, 5 बच्चों के 6 बच्चों
اس کی فکر نہ کرو. جب آپ سال کا طے کرو گے, اللہ سے منظور کرو گے, اللہ میں نے طے کر لیا تو مجھے قبول کر لے, جب وہاں سے قبولیت آ جائے گی تو وہیں سے تمام مشکلات کا حل بھی تمہارے ذہنوں میں آئے گا, اور مشکلات کا حل خدا سمجھا کر تمہارے لیے آسان کر دے گا. اس لیے آپ سے وہاں ایک گزارش یہ ہے, سب کے سب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اس راستے میں سال ضرور لگانا ہے. ارے لگاؤ گے؟ ادھر ادھر دیکھ کے نہیں لگے گا. کہاں اللہ کرے گا, اللہ کرے گا, اللہ آسان کر دے گا. اس لیے سب کے سب طے کرو اور اللہ کام لے گا دنیا میں اور علاقوں میں, اور تم خود شکر ادا کر اللہ کے رب العالمین. ہاں تمہارے علاقوں میں اللہ تعالیٰ شان ہوں ایسے ایسے لوگوں کو تمہارے ذریعے اٹھا کھڑا کرے گا کہ تم بھی ساتھیوں کا اللہ نے کیسے کسی کو کھڑا کر دیا. اس لیے ایک تو چھاپ طے کر لو کہ سال ضرور لگائیں گے. لگاؤ گے؟ میں آج سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو لگانے کو, ترتیب دینا, اللہ سے مانگنا, لیکن اندر کے فیصلے کے ساتھ مانگنا. جو ایشو نہیں, جے ایشو, جے ایشو طے کرو گے اندر سچائی کے ساتھ. تو حدیث میں کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے, وہی کرے گا سچائی. اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے, ایک تو سب کے سب طے کر لو سچائی کے ساتھ اللہ سے معاملہ کرو دل سے کہ سال ضرور لگائیں گے. ارے لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ دیکھو ہاتھ تو اونچا کرو. اب اندر سے تم نے انشاءاللہ کہا تو کیا مطلب, اندر کچا ہے. اللہ کے بھر طے تو کرو پہلے کہ سال لگانا ہے, اور سال لگانے کی نیت کے ساتھ اپنا ہاتھ اونچا کرو کہ انشاءاللہ ہم ساتھ سال لگائیں گے. کون کون لگائے گا؟ ذرا ہاتھ اونچا, ڈرو مت, ڈرو مت. تم یہ سمجھو کہ ہم نے ہاتھ اٹھا ہم نے ابھا کر سے, ایسی بات نہیں ہے. تم پہلے ہاتھ تو اونچا کرو, نیت تو کرو, ارادہ تو کرو. جس چیز کا ارادہ ہی نہیں کرتے اس کی توفیق تھوڑی ملے گی تمہیں. جس چیز کا تمہارے دل میں ارادہ ہی نہیں ہے اس کی توفیق کیسے ملے گی؟ اللہ سے معاملہ تو کرو, ارادہ تو کرو کہ انشاءاللہ سال ضرور لگائیں گے. لگاؤ گے؟ کون لگائے گا؟ ہاتھ اونچا کرو, اونچا کرو ذرا, سب سب دیکھے. اور جو اونچا نہیں کیا وہ بھی کرو. اللہ قبول فرماؤ. اچھا اس مجمع میں جن ہمارے دوستوں نے سال لگا لیا ہے اور ماشاءاللہ یہاں پر محنت بھی کر رہے ہیں, ان حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ تم اپنے جیب کو دیکھ کر کسی چیز کو مت سوچو. ہمیں تو غیب پر دیکھنے کا حکم ہے کہ غیب پر دیکھو, غیب پر, اور غیب کی بنیاد پر جو چلتا ہے نا وہی موت تک چلتا رہتا ہے, اور ظاہر کو دیکھ کر جو چلتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے. دوستو یہ مت سوچو کہ کیسے جاؤں گا, اللہ لے جائے گا. ہاں ہم نے تو ابھی بھی طے کیا کہ جب جس دن چاند پر ویزا کھلیں گے چاند پر اللہ کی بات لے کر جائیں گے, اللہ پہنچائے گا. سمندر کی تہ میں بھی اگر یہ بات آئی کہ سمندر کی تہ میں بھی کوئی اللہ کے رسول کی امت رہتی ہے تو وہیں جائیں گے, اللہ پہنچائے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, ہمارے لیے مشکل نہیں, اللہ کی مشکل نہیں ہے. اسی لیے دوستو آپ وجہ سے ہماری گزارش ہے اللہ کے بھروسے آپ لوگ اس سال 2020 میں بیرون کا سفر کرنے کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 2020 میں باہر ملک میں جائیں گے اور اللہ ہمیں پہنچائے گا, اللہ ہمیں لے جائے گا. اس بنیاد پر اگر طے کرو گے پھر دو رکعت نماز پڑھو کہ میرے بس میں جتنا ہے میں نے کیا ہے آپ کے بس میں آپ کر دیجئے, تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو وقت پر آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. اس لیے اس مجمع میں جو سال لگائے ہمارے علماء ہیں ان میں سے ارادہ کھڑے ہونا شروع کر کے انشاءاللہ بیرون کے سفر میں انشاءاللہ اس سال ہم جائیں گے. پہل کرو, کھڑا ہونا شروع کرو.